بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
دیکھیے اس زمانے میں پہلے زمانے میں کیا ڈفرینس ہے، پہلا زمانہ جو تھا وہ کنگشپ کا زمانہ تھا، اکانمی ایگریکلچر پر بیس کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکا ہے، آج کے زمانے میں دیکھیے انسٹیٹیوشنس بنائے جاتے ہیں، ہر چیز کو آپ انسٹیٹیوشن بنا کر کر سکتے ہیں کام، یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن۔ اب دوسرا وہ آیا فریڈم، دنیا میں فریڈم، ہر چیز کی فریڈم۔ تو اب وائلنس کیا، گن کی کیا ضرورت ہے، بم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انسٹیٹیوشن بنائیے اور پیسفل جو طریقے ہیں ان کو لے کر کے آپ ساری باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے وائلنس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ بات پروفیٹ آف اسلام نے بہت پہلے کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، یعنی گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس۔ دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوا، میں مسلمانوں کی نسبت سے کہوں گا کہ مسلمانوں پر 200 سال پہلے، ان کی سمجھ سے، میری سمجھ سے تو نہیں، میں اس کو کوئی ٹریجڈی نہیں سمجھتا، ان کی سمجھ سے ایک ٹریجڈی ہوئی کہ امپائر جو تھے اس زمانے میں مسلمانوں کو ٹوٹ گئے، یعنی آٹمان امپائر ٹرکی میں تھا، مغل امپائر انڈیا میں تھا، اور فاطمید امپائر مصر میں تھا۔ یہ سارے امپائر ٹوٹ گئے اور کولونیل پاور جو ہے وہ ہر جگہ قابض ہو گئے، اکوپائی کر لیا انہوں نے۔ یہ میرے دیکھ کوئی ٹریجڈی نہیں تھی، یہ تو دنیا کا الٹ پھیر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ پولیٹیکل پاور کبھی ایک کے پاس نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ بدلتا رہے گا۔ لیکن جو اس وقت لیڈر اٹھے مسلمانوں کے، انہوں نے یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ تمہیں اپنے پاور کو ریگین کرنا ہے، یہ نہیں بتایا کہ نئے ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے جو نئے نئے اپرچونیٹیز کھلی ہیں ان کو اویل کرو۔ جیسے پرنٹ پریس آیا، فریڈم آئی، نئے کمیونیکیشن آئے، یہ سب ہمیں نئے نئے کام کرنے کے موقع دے رہے تھے، یہ نہیں بتایا گیا، صرف یہ بتایا کہ گیا کہ ریگین کرنا ہے انہیں اپنے پولیٹیکل پاور کو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے لوگوں کے دلوں گرمانے کے لیے جو کیا، وہ یہ کہ پاسٹ کے اسٹوریز جو ہیں اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ یعنی مسلم رولرس جو 1000 سال پہلے سورڈ کے ذریعے جگہ جگہ انہوں نے اچیومنٹ کی تھیں، پولیٹیکل اچیومنٹ، وہ کس سے کہانیاں خوب بیان کرنے لگے، وہ سارے لٹریچر بھر گیا اسی قسم کی باتوں سے۔ مثلا عرب میں ایسے لوگ اٹھے جو کہتے تھے کہ ہاتے صلاح الدین ثانی تنفینہ جدید حتینہ اور شب حتینہ، کہ پھر سے صلاح الدین کو لیاؤ اور پھر سے حتین کا مارکا گرم کرو۔ صلاح الدین ایک بہت بڑا جنرل تھا سیریا کا، تو اس نے مقابلہ کیا یورپینس کا، انہیں جس کو آپ کروسیڈز کہتے ہیں، آخر کار اس نے جیتا اس کو 200 سال کے بعد۔ تو اس نے اس زمانے میں پاور کیا تھی، سورڈ۔ اب جب یہ کہا انہوں نے، جو نیا قصہ پیش آیا، تو صلاح الدین کی باتوں کو دہرا کر انہوں نے یہ امپریشن دیا لوگوں کو کہ بس گن اٹھاؤ اور بم اٹھاؤ اور پھر تم کو وہی اچیومنٹ ہوگی جو صلاح الدین کی ہوئی تھی، حالانکہ یہ بالکل غلط بات تھی۔ اگر صحیح ہوتا تو 200 سال میں کیوں نہیں وہ ساری سکسیس ہو گئی لوگوں کو، وہ نہیں ہو سکی، وہ سکسیس کہاں ہوئی؟ تو اس وقت دیکھیے یہ ہسٹری کے اسٹڈی سے میں نے یہ سمجھا ہے, ہر قوم پر ایک وقت آتا ہے جب اس کو شاک لگتی ہے, شاک جسے آپ غصہ آتا ہے ایک انڈیویجول کو, تو آپ سوچئے غصہ آتا ہے تو آپ اپنے میں نہیں رہتے, جیسے آگ اندر آگ لگ جاتی ہے, ایک بالکل آگ بھڑک اٹھتی ہے سینے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے, وہ ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے, یعنی غصہ آپ کے اندر ایک انرجی کو ریلیز کرتا ہے. اب اس کو آپ چاہے نیگیٹو ڈائریکشن میں اس کو یوز کریں یا پازیٹیو ڈائریکشن میں یوز کریں. تو میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہسٹری میں جب بھی کسی گروپ کو, کسی نیشن کو کوئی ٹریجڈی پیش آتی ہے, کوئی شاک لگتا ہے اس کو, تو اس کے اندر ایک انرجی ریلیز ہوتی ہے, غصہ, انتقام, یہ سب اس کو میں انرجی کہہ رہا ہوں. اس کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی لیڈر ہو جو اس کو پازیٹیو ٹرن دے, پازیٹیو ٹرن دے. اور یہی وہی خاص ٹائم ہوتا ہے, اگر آپ پازیٹیو ٹرن نہ دیں تو آدمی لڑ بھڑ کے مر جاتا ہے, جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. ٹو ایلسٹریٹ دس پوائنٹ, آئی ول گیو ہیئر سم ایگزامپلس فرام ہسٹری. دیکھیے, سب سے پہلے ایگزامپل میں دوں گا جیزس کرائسٹ کا. جیزس کرائسٹ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے جو خود قرآن میں سائٹ کیا گیا ہے, سورہ الصف میں. جیزس کرائسٹ کو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو تھے وہاں پر جوئش کمیونٹی تھی اور رولر تھے رومنس, دونوں ان کے دشمن ہو گئے, دونوں نے مل کر کے آپ کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اگرچہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کروسیفائی کر ڈالا, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا, خدا ان کو بچا لیا. یہ بہرحال انہوں نے, دونوں نے مل کر کے ان کو کروسیفائی کرنے کی کوشش تو یقین کی, یہ تو میں, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. اس وقت جیزس کرائسٹ نے, جو کہ بچ گئے اس کروسیفیکیشن سے ہمارے عقیدے کے مطابق, انہوں نے کیا کیا, ایک بہت پازیٹیو لیڈ دی اپنے ساتھیوں کو. ظاہر ہے کہ ان کو بھی وہ غصہ تھا جو ہم کو ہے, ان کو بھی وہ رنج تھا جو ہم کو ہے, ان کو وہی شاک لگا تھا جو ہم کو ہے کہ جیزس کرائسٹ کو سولی پر چڑھا دیا. تو انہوں نے کیا کیا, جیزس کرائسٹ نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ڈسائپلس کو اکٹھا کیا, جس کو قرآن میں حوارین کہا گیا ہے. ان سے کہا کہ تم باہر نکل جاؤ, یروشلم کو چھوڑ کر کے باہر باہر چلے جاؤ اور ہمارا جو میسج ہے اس کو پھیلاؤ. انہوں نے کہا کہ باہر ہم جائیں گے تو وہاں لینگویج کا پرابلم ہوگا, وہ لینگویج ہم کو آتی نہیں. تو جیزس کرائسٹ نے ان کو دعا دیا, کہا کہ جاؤ, سب ہو جائے گا, جاؤ, خدا کے بھروسے پر جاؤ. وہ نکل گئے. اس کے بعد کیا ہوا, جن ملکوں میں گئے, جن ایریاز میں وہ گئے, ظاہر ہے کہ ان کی لینگویج الگ تھی, لیکن انٹریکشن سے آدمی زبان سیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انٹریکشن سے لوگ لینگویج سیکھ لیتے ہیں. تو باہر جب گئے تو انٹریکشن ہوا, جیزس کرائسٹ کا میسج انہیں پہنچانا تھا, تو انٹریکشن کے تھرو لینگویج سیکھنے لگے. وہ ایک انٹریکشن مینس لرننگ پروسیس, جب بھی انٹریکشن ہوگا تو لرننگ پروسیس شروع ہو جائے گا, اٹ از بٹ نیچرل. تو جیزس کرائسٹ نے سب کو بھیج دیا یروشلم سے باہر, اور باہر جا کر انہوں نے لوگوں کے بیچ میں وہ رہنے لگے اور ڈیر انٹریکشن وہ ان کی لینگویج سیکھنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کیا ہے اس کا رزلٹ, آج دنیا میں کرسچن لوگ سب سے زیادہ ہیں, ان کا نمبر جو ہے کسی بھی مذہب سے زیادہ ہے آج کرسچنز کا. یہ خود حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ کی جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں, تو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں صحیح مسلم, اس میں خود پروفیٹ آف اسلام نے کہا تھا اس وقت کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ کرسچنز کی تعداد, کرسچن گنتی سارے مذہبوں سے زیادہ ہو جائے گی. اور اس کا جو سیکرٹ کیا بتایا آپ نے, یہی بتایا کہ لڑائی کو اوائڈ کر کے, لڑائی کو اوائڈ کر کے وہ پیسفل طریقے سے اپنا کام کریں گے. یہ ورڈنگ نہیں ہے, اس میں مطلب اس کا یہ نکلتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کنفرنٹیشن جہاں ہوگا وہاں سے ہٹ جائیں گے وہ, اور پیسفل طریقے سے وہ اپنا کام کریں گے. یعنی کتنی بڑی یہ ٹیسٹیمنی ہے ہسٹری کی, کتنا بڑا لیسن ہے ہسٹری میں, جو خود قرآن میں لکھا ہوا ہے, رسول اللہ نے بتایا, اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کوئی اس سے لیسن نہیں لیتا, پھر وہی ملٹینسی, پھر وہی گن, پھر وہی بم, اور ریزلٹ کیا ہے؟ ڈسٹرکشن, تباہی. یہ ایگزامپل تھا جیزس کرائسٹ کا. دوسرا ایگزامپل خود پرافٹ آف اسلام کا ہے. دیکھیے پرافٹ آف اسلام, آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے اپنا کام شروع کیا 610 اے ڈی میں. 13 ایئرس تک آپ مکہ میں رہے, وہاں کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا, آپ کے کچھ کمپینینز کو مار ڈالا, خود آپ کو مارنے کے لیے انہوں نے, یعنی یہ چاہا کہ ان کو آپ کو ہی مار ڈالیں. تو اس وقت آپ کے جو کمپینین تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہم کو پرمیشن دیجئے, ہم جہاد کریں گے, یعنی ہم ان سے لڑیں گے, لڑ کر انہیں سبق سکھائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں, اس برو فینی لم عمر بالقتال, پیشنس سے کام لو, صبر کرو, کیونکہ مجھ کو لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی واٹ از پیشنس؟ پیشنس مینس پیسفل پلاننگ. یاد رکھیے پیشنس, یا جس کو ہم صبر کہتے ہیں, صبر کوئی بزدلی نہیں, کوئی کاورڈس نہیں. پیشنس از اے پیسفل پلاننگ. یعنی جب آپ کا ٹکراؤ ہوا کسی سے, آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ تو کریں گے. تو ٹکراؤ سے ہٹ کر کے آپ اپنے مائنڈ کو لگائیں گے کسی اور, کوئی اور اسٹریٹجی سوچیں گے آپ, اسٹریٹجی کوئی اور ڈھنگ پہ پلاننگ کریں گے آپ. تو آپ نے کہا کہ اس برو فینی لم عمر بالقتال, صبر کرو کیونکہ مجھے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہی ہوا کہ بی پیشنٹ اینڈ ٹرائی ٹو فالو دا پیسفل میتھڈ. یہ مطلب تھا اس کا. چنانچہ یہی ہوا کہ جتنے آپ کمپینین تھے مکہ کا چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. پہلے دو آدمی بھیجے گئے وہاں, ایسا نہیں کہ اکٹھے سب لوگ چلے گئے ہوں, دو آدمی وہاں بھیجے گئے. اور کیا کرتے تھے وہ؟ ان کا نام تھا وہاں پر مقری. مقری کے معنی ہوتے ہیں ریڈر, پڑھنے والا. یعنی وہ دونوں آدمی وہاں پر جو تھے یہ کرتے تھے کہ جہاں دیکھتے کہ دس بیس آدمی ہیں, دس پانچ آدمی ہیں, وہاں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھنے لگتے, بس. اور کوئی دوسرا کام نہیں تھا ان کا, کوئی بھی اس کا پروف نہیں ہے بک کتابوں میں کہ وہ وہاں پر مکے کی شکایت کرتے تھے, مکے والوں کی برائی بتاتے تھے, مکے والوں کے اٹراسٹیز وہاں بیان کرتے تھے. کوئی پروف نہیں ہے, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. آج کل کیا ہے, جہاں ان ایریاز کے لوگ جہاں جاتے ہیں, پہلا کام ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی اسٹوری سنانا, کانسپریسی کی اسٹوری سنانا. یہ انہوں نے نہیں کیا. یعنی مکہ میں ستائے جا رہے تھے, مکہ میں رہنا ان کے لیے بالکل امپاسبل بنا دیا گیا تھا, تو وہ گئے مدینہ. لیکن مکہ میں جو بیتا تھا ان کو, وہ کچھ بھی نہیں بیان کیا انہوں نے مدینے میں, کچھ بھی نہیں, اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا. سمپلی کیا کرتے تھے وہ کہ قرآن پڑھ کے سناتے تھے. جیسا کہ میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ قرآن میں ردم جو ہے, ردم بہت زیادہ ہے, اس کا جو ساؤنڈ آرٹ ہے وہ پار ایکسلنس ہے. تو جب پڑھتے تھے تو وہ بھی عربک لینگویج جانتے تھے, تو لوگ اکٹھا ہو جاتے سنتے تھے اس کو, تو اس میں تو سب پیس کی باتیں تھیں, جسٹس کی باتیں تھیں, انسانیت کی باتیں تھیں. اس طرح سے کیا ہوا کہ مدینہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں آ گئے. یہ تھا پرافٹ کا طریقہ, ان کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے پیسفل میتھڈ پر لوگوں کو ڈال دینا, جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. مکہ سے مدینہ جو لوگ گئے اس کا نام ہجرت, ہجرت مینس مائگریشن, یعنی یہاں سے چھوڑ کر وہاں جانا. مطلب کیا تھا کہ ایک میتھڈ کو چھوڑ کر دوسرے میتھڈ کو اپنانا. ہجرت کا مطلب یہی ہے کہ ایک میتھڈ کو چھوڑنا, دوسرے میتھڈ کو پکڑنا, یعنی وائلنٹ میتھڈ کو چھوڑنا اور پیسفل میتھڈ کو اپنانا, یہ ہے ہجرت. ہجرت کے لیٹر معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وطن چھوڑ دیا, نہیں, ایک میتھڈ کو چھوڑا اور دوسری میتھڈ کو پکڑا. تو یہ دیکھیے, میں نے دو اگزامپل آپ کو دیے کہ جیزس کرائسٹ نے اپنے ڈسائپلس کو جو غصے میں بھرے ہوئے تھے, تو ان کے غصے کو ڈائیورٹ کر دیا اس طرف, جاؤ دنیا کو ہمارا میسج پہنچاؤ. آج دنیا میں سب سے زیادہ ان کی گنتی ہو گئی, آپ جانتے ہیں. پرافٹ نے بھی یہی کیا کہ تم لوگ لڑائی مت چھیڑو, اپنے ہی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ دوسرے ایریا میں, وہاں جا کر پیسفل طریقے سے اپنا کام کرو. اور پھر جانتے ہیں کہ آپ اس میتھڈ کا طریقہ یہ ہوا, اس میتھڈ کا رزلٹ کیا ہوا کہ پورا عربیہ جو ہے آپ کی زندگی میں اسلام پر آ گیا, پورا عربیہ. یعنی یہ اٹ واز کمپلیٹلی بریتھ لیس ریولیوشن, کیونکہ گنتی کی گئی کہ پورے اس میں 161 آدمی مارے گئے تھے دونوں طرف کے. تو 161 آدمی تو ڈیلی سڑکوں پر جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں. اٹ واز اے بلڈ لیس ریولیوشن. اب میں آپ کو آگے کی مثال دیتا ہوں, تیسرا اگزامپل لیجیے. دیکھیے, ایک بہت بڑی ہسٹری کی لمبی, سب سے زیادہ لمبی لڑائی جو ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کروسیڈز, یہ ہوئی ہے 12ویں اور 13ویں سینچری میں, 200 سال تک یہ چلتی رہی. سیریا کا جو ہے, سیریا پیلسٹائن یہ جو ایریا ہے وہاں پر ہوئی ہے, کیونکہ یروشلم پر قبضہ کرنے کا مسئلہ تھا. تو خیر, اس لڑائی میں, کروسیڈز کی لڑائی میں 200 سال لڑنے کے بعد بھی یورپینز جو ہے وہ کو ڈیفیٹ ہو گئی. یہ تھی کرسچن سے اور مسلم سے لڑائی تھی, یروشلم پر کون اکوپائی کرے. تو مسلم جیت گئے اور کرسچنس ہار گئے. اب اس کے بعد دیکھ کیا میریکل ہوتا ہے, کیا میریکل ہوتا ہے. اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس بات کی ہوتی ہے کس قسم لیڈر اٹھتے ہیں. لیڈر اگر نیگیٹو تھنک والے لیڈر اٹھے تو وہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے, اگر پازیٹیو تھنکنگ والے لیڈر اٹھے تو وہ ہوا جو وہاں ہوا. یعنی ویسٹرن یورپ میں اس وقت, یعنی اصل میں یہ لڑائی ویسٹرن یورپ کی سے تھی مسلمس کی, تو ویسٹرن یورپ میں ایسے تھنکر اٹھے, انہوں نے کہا کہ اب ہم اسپیشل کروسیڈ کریں گے. یعنی وہ کروسیڈ جو تھی وہ لڑائی والی تھی, وہ مارکاٹ والی تھی, اب ہم اسپیشل کروسیڈ کریں گے. وہ کیا, اس کو سمجھیے. یعنی یہ بہت ہی بڑا, ہسٹری کا بہت ہی بڑا, یعنی بہت بڑی بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا لیسن ہے کہ ویسٹرن یورپ کے تھنکرز جو تھے انہوں نے بہت ہی پازیٹیولی سوچا کہ ہم کیوں ہارے. آج کل کیا ہے, ہم غصے میں سوچتے ہیں, ہم ریونج میں سوچتے ہیں, ہم صرف نیگیٹو طریقے پر سوچتے ہیں. تو ویسٹرن یورپ کے جو تھنکرز تھے انہوں نے سوچا کہ 200 سال لڑے ہم اور پھر بھی ہم ہارے, تو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دس فیلئر. انہوں نے ٹھیک ٹھیک جو چیز تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ کیا کہ مسلمان ہم سے سائنس میں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا, یہ جس کو کہتے ہیں مڈل ایجز, یہ مڈل ایجز کا زمانہ ہے. مڈل ایجز میں مسلمان سائنس میں پوری دنیا سے آگے بڑھ گئے تھے, ہر لائن میں, یعنی اسٹرانومی میں, فزکس میں, میڈیسن میں, ہر چیز میں, آرمامنٹ میں, ہر چیز میں آگے بڑھے ہوئے تھے. تو علم میں آگے تھے, اس لیے چیزوں میں آگے ہو گئے وہ. انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمان علم میں ہم سے آگے ہیں, ہم علم میں ان سے پیچھے ہیں. یہ کتنی بڑی ہے ہسٹری, کتنا بڑا واقعہ یہ ہے. میں نے اس پر ڈیٹیل میں لکھا ہے اپنی کتاب میں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو بہر ویسٹرن یورپ کے جو مائنڈ تھے, انہوں نے یہ یہاں پہنچے, یہاں تک پہنچے اس رائے پر کہ مسلم جو ہیں, مسلم عرب مسلم بیسیکلی عرب تھے یہ لوگ, تو مسلم جو ہیں وہ علم میں ہم سے آگے ہو گئے ہیں, اس لیے ہم ہر جگہ ان سے ڈیفیٹ کھا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہاں پر اسپریچل کروسیڈز کرنا ہے. دیکھیے, ویسٹرن یورپ کے لوگوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا اس زمانے میں وہ تھا اسپریچل کروسیڈز, یعنی ایز کمپیئر ٹو دا ملٹری کروسیڈز. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ کہیں کہ اس کو یہ کہیں کہ سائنٹیفک کروسیڈز, تو زیادہ صحیح ہوگا وہ, کیونکہ اس کے بعد ہی سے ان کے ہاں سائنس کی ترقیاں شروع ہوئیں, رینیساں ہوا. تو مسلمانوں نے جو ترقی کی تھی ٹریڈیشنل دور میں, اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے دنیا میں ایک سائنٹیفک دور پیدا کر دیا, سائنٹیفک ایرا. یعنی ان کے مسلمانوں کے دور میں میکنائزیشن نہیں ہوا تھا, صرف اس وقت طاقت جو تھی وہ ہارس, یعنی ہارس میں تھی. اب ہارس پاور میں طاقت ہو گئی. تو کئی سو سال تک انہوں نے محنت کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک نیا ایرا پیدا کیا ہسٹری میں, یعنی پاور کا میکنائزیشن. اور اب اس کے بعد دیکھیے کیا کیا چیزیں بنی. اسٹیم پاور بنا, موٹر کار, ہوا جہاز بنے, مشینیں بنی, ماڈرن انڈسٹری آئی دنیا میں, اور ملین ملین قسم کی چیزیں بننے لگیں. وہ یہ تھا اسپریچل کروسیڈز. اب دیکھیے کہ کتنا زیادہ آگے ہو گئے وہ, کہ وہی مسلمان آج بھی ہیں. 57 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے, آج بھی ان کے پاس وہی سوڈ ہے جو پہلے تھی, لیکن وہ سب بیکار ہے, کیونکہ سائنٹیفک ریولیوشن نے کیا کیا, پاور کا کرائیٹیرین بدل دیا. پاور کا کرائیٹیرین بدل دیا. پہلے پاور یہ تھی آپ پر بہت سے گھوڑے ہوں, بہت سی تلواریں ہوں. اب وہ چیزیں پاور نہیں رہیں. اب وہ چیزیں آپ پاور کے نہیں رہے. آپ یہ کہ آپ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ آپ کے یہاں زیادہ ہو رہا ہو, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آپ کے یہاں زیادہ ہو رہا ہو, آپ کا ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھے ہوئے ہوں, آرگنائزیشن میں آپ آگے بڑھے ہوئے ہوں, یہ سب چیزیں طاقت کا معیار بن گئیں. تو یورپینس نے ایک نیا زمانہ کریٹ کیا, ایک نیا یعنی ایک پیریڈ, ایک نیا ایرا کریٹ کیا انہوں نے. یہ تھا کس بات کا مریکل, کہ کنفرنٹیشن کے کو چھوڑ کر کے پیس کے اس میں لانا اپنی ایفرٹ کو, اپنی کوششوں کو. اب تین مثالیں دی میں نے آپ کو, اب آگے لیجیے. اس کے بعد میں مثال دوں آپ کو مہاتما گاندھی کی. مہاتما گاندھی 1920 میں انڈیا کے پالیٹکس میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں آزادی کی جو فریڈم اسٹرگل جو شروع ہوئی وہ 1857 میں شروع ہوئی, 1857. اس وقت جو لڑائی تھی وائلنس کی لڑائی تھی وہ, یعنی انڈیا کے جو لوگ تھے وہ وائلنٹلی کرش کرنا چاہتے تھے اس کو, برٹشرز کو تھرو وائلنس بھگانا چاہتے تھے ان سے. تو 1857 سے لے کر 1919 تک یہ سلسلہ چلتا رہا, جس میں ہندو مسلمان دونوں شریک تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کہ کچھ بھی سکسس نہیں ملی. 1857 سے لے کر 1919 تک سب فیلئر ہی فیلئر تھا. 1919 میں آپ جانتے ہیں کہ جلیاں والا باغ میں یہ جنرل ڈائر نے گولی چلوائی جس میں بہت سارے انڈین مر گئے. لیکن اسی سے ایک نیا وہ نکلا, ایک نیا فیوچر نکلا, کیونکہ 1919 میں جب ڈائر نے جب جلیانوالا باغ جو امرتسر میں ہے وہاں پر گولی چلوائی اور بہت سے انڈین مر گئے وہاں پر, تو وہ آ چکا تھا یعنی میڈیا کا زمانہ, یعنی اردو یہ پیپر نکلنے لگے تھے, نیوز پیپر نکلنے شروع ہو گئے تھے, پریس آ چکا تھا انڈیا میں, تو یہ خبر خوب پھیلی اور سارے انڈینز جو ہے غصے میں بھر گئے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کوئی شاک لگتا ہے تو ایک اندر آگ ابل پڑتی ہے. اس آگ کو سوال تھا کہ کیا ڈائریکشن دیا جائے. تو اس وقت دو گروپ تھے انڈیا میں, ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو چاہتا تھا کہ اس آگ کو لے کر اڈیل دیا جائے برٹش کے اوپر, برٹشرز کے اوپر, ان کو مارا جائے, کاٹا جائے, بم اور گولی اس کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے. لیکن مہاتما گاندھی آتے ہیں, اس وقت مہاتما گاندھی اپیئر ہوتے ہیں اور ایک لمبی کہانی ہے. تو امرتسر میں کانگریس کے اجلاس میں پہلی بار وہ شریک ہوئے تو انہوں نے اپنا ریزولوشن پیش کیا وہاں پر مہاتما گاندھی نے کہ ہم اہنسا کے ذریعے اپنی آزادی کی لڑائی چلائیں گے. دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں, بغیر ہنسا کے انگریز یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. تو یہ قصہ مجھے بتایا تھا ایک صاحب تھے پروفیسر نرنجن سنگھ, یہ دلی میں رہتے تھے, اب ان کا دیہانت ہو چکا ہے. اس وقت وہ امرتسر میں پرنسپل تھے ایک اسکول کے, وہ اس میں موجود تھے, انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھ سے. تو انہوں نے کہا کہ جب ایک بہت بڑا ٹینٹ تھا اس میں خوب یعنی بحثیں ہوئیں, خوب اسپیچز دی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بغیر وائلنس کے بھاگے نہیں انگریز. گاندھی جی نے کہا کہ نہیں, ہم اہنسا کے طاقت سے ان کو نکالیں گے. تو آخر میں گاندھی کا جو ریزولوشن تھا اس پر رائے لی گئی, تو بہت تھوڑی رائے سے گاندھی کا ریزولوشن پاس ہوا, مارجن بہت زیادہ نہیں تھا, لیکن بہرحال گاندھی جی کا جو ریزولوشن تھا وہ پاس ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر لڑکے سب اسکول کے لڑکے وہاں پر تھے یعنی ٹینٹ کے کنارے کھیل رہے تھے, تو جب یہ اعلان ہوا کہ گاندھی کا ریزولوشن پاس ہو گیا تو پروفیسر نرنجن سنگھ نے مجھے بتایا کہ لڑکوں نے یعنی یہ نعرہ لگایا اس وقت کہ وہ گھسیارا جیت گیا, وہ گھسیارا جیت گیا. ان بچوں کی نظر میں وہ ایک گھسیارا تھے. تو بچوں نے یہ نعرہ لگایا کہ وہ گھسیارا جیت گیا, وہ گھسیارا جیت گیا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسی گھسیارے نے انڈیا کو آزادی دلائی. کیوں؟ اس نے انڈیا کی فریڈم اسٹرگل کو وائلنس سے نکال کر اس پیس پر لایا. وہ وائلنٹ اسٹرگل کو پیسفل اسٹرگل بنایا اس نے. یہ تھا کارنامہ گاندھی کا. میں نے اس سے پہلے ایک قصہ سنایا تھا کہ جب گاندھی جی کا یہ گاندھی جی نے کانگریس کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم وائلنس کو چھوڑتے ہیں اور نان وائلنس پہ اپنی تحریک کو چلائیں گے, اپنی موومنٹ کو, تو ایک برٹش کلیکٹر نے اپنے کو ہیلپ لیس فیل کیا کہ ہم کیسے اس کو دبائیں, کیسے کرش کریں اس کو, کیونکہ جب آپ کسی کو پتھر ماریں تو آپ اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ پتھر مارے آپ کے اوپر, لیکن آپ چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ اس کے سامنے تو کیسے پتھر مارے گا, وہ کیسے مارے گا پتھر. وہ تو پتھر نہ مار کر کے آپ اس سے جسٹیفیکیشن چھین لیتے ہیں کہ وہ آپ پر پتھر مارے. چنانچہ برٹش کلیکٹر نے ٹیلیگرام اس زمانے ہوا کرتا تھا, تب ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا, تو اپنے سیکریٹریٹ کو اس نے ٹیلیگرام بھیجا کہ کہ براہ کرم تار کے ذریعے بتائیے کہ ٹائیگر کو بنا وائلنس کے کیسے مارا جائے. اس کی ورڈنگ کچھ اس طرح کی تھی کہ وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی, ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. اس دور میں جبکہ ایک نیا چینج آیا تھا, نیا ریولوشن آیا تھا, خدا نے ایک سائن کھڑا کیا مہاتما گاندھی کو کہ کتنی بڑی طاقت ہے پیس میں, کتنی بڑی طاقت ہے شانتی میں. مگر کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے اس سائن کو نہیں دیکھا. یعنی مہاتما گاندھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا تھا کہ وائلنس ختم ہو گیا, دیج آف وائلنس اوور, اب تم اپنی بڑی سے بڑی کامیابی پیس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو. لیکن کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے خدا کے اس اعلان کو نہیں سنا, خدا کے اس سائن کو نہیں دیکھا, اور پھر بھی وہی ملٹیسی چلاتے رہے, آج تک چلا رہے ہیں. اس برٹش کلکٹر نے جو بات جان لی تھی وہ آج تک انہوں نے نہیں جانی, جس نے کہا تھا کہ کائنڈلی وار انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی. اس معنی کہ جو ٹائیگر اپنے کو نان وائلنٹ بنا لے وہ ہر چیز زیادہ اسٹرانگر وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, ساری فوجیں بیکار ہیں اس کے آگے. جو آدمی خود اپنے آپ کو پیسفل بنا لے وہ دوسروں سے جسٹیفیکیشن چھین لیتا ہے کہ اس کے اوپر وائلنس کریں. وہ یہ تھی طاقت مہاتما گاندھی کے پیسفل ایکٹیویزم کی. میں نے بریٹینکا میں بہت لمبا آرٹیکل ہے پیسیفزم پر, اس کو دیکھا میں نے. پیسیفزم پہ لکھا ہے کہ پوری ہسٹری میں مہاتما گاندھی سب سے زیادہ بڑا نام ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے پیس کو یعنی یہ دکھایا اپنی زندگی سے کہ پیس ایک طاقت ہے, پیس ایک طاقت ہے. میرا عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ طاقت دکھائی نہیں دیتی. اب آگے دیکھیں آپ, اس میں جاپان کی مثال بہت بڑی مثال ہے. جاپان کو آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے, اور ابھی تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پر ایک بھی ایٹم بم گرائے گئے ہوں. اب سوچیں کہ کتنا بڑا شک لگا جاپنیز کو, سارا جاپان کے لوگ بالکل غصے میں بھر گئے کہ ہمیں ریونج لینا ہے امریکہ سے, ہمیں امریکہ کو تحس نحس کرنا ہے. لیکن یہ امریکہ لیکن جاپان میں جو رولر تھا اس وقت ہیرو ہیٹو, وہ بہت لرنڈ آدمی تھا, ویسا عام قسم کا نہیں ہوتا وہ جیسے کہ ہوتے ہیں. ہیرو ہیٹو بہت ہی لرنڈ آدمی تھا, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے بات کو سمجھا اور اس نے کہا کہ ہم اگر وائلنس چلاتے ہیں, آپ جانتے ہیں ورلڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں پہلے جاپان ایک وہی بنا ہوا تھا قوم, یعنی وائلنس اور گن اور بم اسی رستے پہ چل رہا تھا. وہ ایٹم بم گرنے کے بعد ہیرو ہیٹو نے اس کو ایک نیا ڈائریکشن دیا, جس کو وہ لوگ کہتے ہیں ریورس کورس. ریورس کورس یعنی وائلنس کے بجائے پیس, وائلنس کے بجائے پیس کا راستہ اختیار کیا کرنا ہے ہمیں. تو وہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے اس میں کچھ بہت ہی ٹاپ کے انٹلیکچوئل سے نکلے, جنہوں نے اس کو ایک لاجک بھی دی, اس کو لاجک دے کر کے ان کے مائنڈ کو پیسیفائی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ٹھنڈے طریقے سوچو اس بات کو, ہم نے ان سے پہلے یعنی امریکہ نے 1945 میں بم ڈالا تھا, 1945 میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے پہلے 1941 میں ہم ان کے اوپر کیا کر چکے تھے, ان کے پرل ہاربر کو ہم نے بمبارڈمنٹ کے تباہ کر دیا تھا. یعنی پہلے ہم نے امریکہ کے پرل ہاربر کو بمبارڈ کر کے تباہ کیا, اب انہوں نے ہمارے اوپر ریٹیلیٹ کیا ہے تو معاملہ برابر ہو گیا. اب ریونج کی بات کیا ہے, ہم نے ان کو تباہ کیا, انہوں نے ہم کو تباہ کیا, تو معاملہ برابر ہو گیا. کیونکہ ایک واقعہ ہے کہ جیپنیز نے امریکہ کا جو پرل ہاربر تھا, بہت بڑا ملٹری اڈا سمجھاتا تھا نیوی کا, اس کو تباہ کیا تھا انہوں نے. اور بعد اس کے بعد 1945 میں انہوں نے ایٹم بم گرایا ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ان کے پرل ہاربر کو تباہ کیا, تو اب اگر انہوں نے گرایا ہے ہمارے ہیروشیما پر ایٹم بم, تو معاملہ تو برابر ہو گیا. اس طرح انہوں نے ایک پازیٹیو لیڈ دے دی. اب جاپان میں ایک نئی ہسٹری شروع ہوئی, ایک نئی ہسٹری. 30 سالہ پلان بنایا گیا, 30 ایئرس کا پلان ایجوکیشن کے لیے, کہ 30 سال تک ہمیں صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے, 30 ایئرس تک ہمیں صرف پڑھنا پڑھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج جاپانی سوسائٹی دنیا کے سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے. جاپانی سوسائٹی آج دنیا کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے. آج جاپان جو ہے انڈسٹریل سپر پاور بن چکا ہے, انڈسٹریل سپر پاور, اکنامک سپر پاور, اور دنیا بھر میں وہ بزنس کر رہا ہے. اگر اس وقت جاپان کو اگر یہ لیڈ ملی ہوتی کہ انتقام کے لیڈ, ریونج کے لیڈ, امریکہ کو تحس نہس کرو یہ, تو آج جاپان ایک کھڈر ہوتا, کھڈر, کھڈر کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ایک پازیٹیو رخ پر چلایا اور ریونج کے رخ سے ہٹایا اس کو, تو آج جاپان کتنی بڑی ترقی کر چکا ہے آپ جانتے ہیں. تو یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنا تھا پہلے, اور پہلے اگر نہیں کیا تو اب کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کو شاک لگتا ہے, انڈیویجول کو بھی شاک لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو صورتحال پیدا ہوئی جگہ جگہ, کہ لوگوں کو پولیٹیکل شاک لگے, پولیٹیکل شاک, اس وقت لوگوں کو ایسے لوگ نہیں ملے جو انہیں لیڈ دیں کہ تم وائلنس کی طرف نہ جاؤ بلکہ پیس کی طرف جاؤ. اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آج جو جگہ جگہ ملٹریسی چل رہی ہے وہ نہ ہوتی, بلکہ دنیا میں ترقی کی بہار ہوئی دکھائی پڑتی آپ کو, ہر طرف ترقی کی بہار, ہر طرف ترقی کی بہار. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ آج کل میڈیا میں یہ جو نیوز آتی ہیں تو بہت کافی نیوز آتی ہیں مسلمس کے ریفرنس میں, مسلمس کے ریفرنس میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ہی ٹیچنگ ہے, کوئی لڑنا بڑنا یہ اسلام کی ٹیچنگ ہے, حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے, اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ گاڈ گرانٹس ٹو نان وائلنس واٹ ہی ڈز ناٹ گرانٹ ٹو وائلنس, ایسی ہے قرآن میں ہے, اصل ہو خیر, ریکانسلیشن از دا بیسٹ. مطلب ایٹ دا ٹائم آف کنٹروورسی یو ہیو ٹو اڈاپٹ دی کنسیلیٹری کورس رادر دین کنفرنٹیشنل کورس. یہ ہے اسلام کا طریقہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, چاہے مسلمان لڑا لڑ رہے ہوں یا نان مسلم لڑ رہے ہوں, دونوں کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک دم اچانک اسٹاپ کر دیں لڑائی کو, بند کر دیں لڑائی کو, چاہے کوئی لاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے, کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے, بند کر کے اور پھر ری پلاننگ کریں اپنی, یعنی وائلنس کا طریقہ چھوڑ کر کے پیس کا طریقہ جو ہے اس پر لے آئیں. تو اس سینس میں مہاتما گاندھی کا جو اگزامپل ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے لوگوں کے لیے, مسلم کے لیے بھی اور نان مسلم کے لیے بھی, دونوں کے لیے بھی. جیسے مہاتما گاندھی نے اسٹاپ کر دیا تھا, سب کچھ اسٹاپ کر دیا تھا, سب بند کرو اور پیسفل طریقے سے ہم کام کریں گے اپنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ہو یا نان مسلم, دونوں کے لیے سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہر ایک سے کہا جائے, سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ تم یکلف پورا یہ ایکٹیویٹی جو تمہاری ہے اس کو اسٹاپ کر دو, کیونکہ سوائے تباہی کے اور کچھ مل نہیں رہا ہے, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے ہر طرف. اس وجہ سے سب لوگوں کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ اپنی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو ایک لخت ختم کر دیں, بالکل اسٹاپ کر دیں, اور اپنی پلاننگ کو پھر سے سوچیں, پیسفل لائن پر سوچیں, یعنی وائلنٹ میتھڈ کے بجائے پیسفل میتھڈ, وائلنٹ ایکٹیویزم کے بجائے پیسفل ایکٹیویزم, وائلنٹ اسٹرگل کے بجائے پیسفل اسٹرگل. یہی ایک ہی میسج ہے جو سب کے لیے, یہی ایک طریقہ ہے جس میں سب کے لیے سالویشن ہے, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں. یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے, اس دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بالکل اسموتھ سچویشن ملے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ خدا نے سب کو آزادی دی ہے. آپ جانتے ہیں, اس کئی بار میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ دنیا جو خدا نے بنائی ہے, یہ ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے, تاکہ یہ دیکھے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. اصل جو اینڈ ہے, اصل جو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے, وہ تو پیراڈائز ہے. ایک جرنی ہے, میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ 25 بلین ایئر سے یہ جرنی چل رہی ہے, اس کا اینڈ ہے پیراڈائز. تو پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے جو انسان سلیکٹ کیا جائیں گے, ان کے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے یہ. تو چونکہ خدا نے ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے دنیا کو, تو آزادی بھی دی ہے. اب جب آزادی دی ہے تو کوئی آزادی کو مس یوز بھی کرے گا, کوئی پراپر یوز کرے گا اس کا. آپ کسی کو ہاتھ پر نہیں پکڑ سکتے, اور خدا بھی جب تک یہ فائنل ڈیز نہ آ جائے, جو اس ہسٹری کا جو اینڈ جہاں ہے وہاں تک نہ آ جائے, تب تک خدا فریڈم کو ابالش نہیں کرے گا, فریڈم باقی رہے گی. تو جب فریڈم باقی رہے گی تو لوگوں کو فریڈم کو مس یوز کرنے کا موقع بھی رہے گا. اس لیے یہ ضرور ہوگا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہے, کچھ نہ کچھ انپریزنٹ سچویشن کریٹ ہوتی رہے, یہ سب ہوگا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ پیشنٹلی ہم اپنے مشن میں لگے رہیں, ٹکراؤ کو اوائڈ کریں, اپنا آپ کو نگیٹو تھاٹس سے بچائیں, اپنی جو پالیسی بنائیں ہم وہ ریئیکشن کے طور پر نہ بنائیں, بلکہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ بنائیں. یہ ہمیں کرنا ہے. تو یہی میتھڈ جو ہے ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے, یہ میتھڈ پورے سوسائٹی کے لیے بھی ہے, یہ میتھڈ پورے نیشن کے لیے ہے, یہ میتھڈ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ میتھڈ صحیح ہے. چونکہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اکثر کہ خدا نے دنیا جو بنائی ہے وہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ کے طور پر بنائی ہے, اور ٹیسٹ کی وجہ سے لوگوں کو فریڈم دیا ہے, فریڈم کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ ہو, ہمیں کوئی شاک نہ لگے, ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے, تو ہمیں ایک اور یونیورس کریٹ کرنے پڑے گی. اس یونیورس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے, پیشنس. ود آؤٹ پیشنس دیر از نو سکسیس ایٹ آل. اور دوسری بات یہ جو میں نے عرض کی کہ پیشنس جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیفیٹ نہیں ہے, پیشنس میں اچیومنٹ کا راز چھپا ہوا ہے. پیشنس, پیسفل میتھڈ, اسی میں ساری کامیابی چھپی ہوئی ہیں. جن لوگوں نے وائلنس کیا, مثال طور پر ہٹلر نے وائلنس کیا, تو کیا ہوا, کچھ بھی اچیو نہیں کر سکا وہ. میں نے پڑھا تھا ایک ہٹلر کی ڈائری میں غالباً, کہ ہٹلر اپنے آخری دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں تھا بنکر, یعنی بنکر میں اس کی موت ہوئی تھی. آپ غور کیجئے کہ جو پوری یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا, پوری یورپ کو پراپر جھنڈا لڑانا چاہتا تھا, اس کی ڈیتھ ہوئی ایک بنکر میں. اس وقت اس نے جو کہا تھا, ایک آدمی صرف اس کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں, آخری ورڈ جو تھے اس کے وہ یہ تھا کہ اب دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے, اور اگر جنگ ہوتی ہے, اگر دنیا میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی وکٹر نہیں ہوگا. یعنی وہ آدمی جو سب بڑا جنگجو تھا, سب بڑا یعنی وائلنس میں سب یقین رکھنے والا تھا, اس کی آپ بک پڑھیے, وہ مائی اسٹرگل. اب مائی اسٹرگل کا سٹیٹس کو پڑھیے کہ کس پہ کتنا جنگجوئی بھری ہوئی اس کے اندر, مائی اسٹرگل. تو اس نے آخر وقت میں جو بات کہی وہی کہی کہ اگر آپ لڑائی ہوتی ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, کہ اگر آپ تھرڈ وار ہوئی تو کیا ہوگا. اس نے لکھا تھا کہ نو وکٹر بٹ سروائیور, کوئی جیتنے والا نہیں ہوگا, صرف کچھ لوگ اتفاق سے بچ جائیں گے, بس یہ ہوگا. نو وکٹر اونلی سروائیورس, ہاں نو وکٹرس اونلی سروائیورس. یعنی اب اگر لڑائی ہوتی ہے دنیا میں کوئی تھرڈ یعنی ورلڈ وار, تو جیتے گئے تو کوئی بھی نہیں, کوئی لوگ اتفاق بچ جائیں گے, بس وہی ہو گئے, کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا, کسی کا پاؤں کٹا ہوگا. یہ ہے وائلنس کا سب سے بڑا جو فلاسفر تھا اس کا, اس کی سینگ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں اگر اسے کسی کو کہا جائے کہ یعنی فلاسفر آف وار, تو وہ تھا ہٹلر, اور اس کا یہ فائنل ورڈ اس کا تھا, نو وکٹرز اونلی سروائیورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سائنز اکٹھا ہو چکے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں ملٹنسی کو چھوڑیں, وائلنس کو چھوڑیں, لڑائی بڑائی کو چھوڑیں, اور آخری طور پر ہم یہ مان لیں کہ وائلنس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اور جو کچھ بھی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اچیو کر پائیں گے پیس کے تھرو. پیسفل ایکٹیویزم ہی ہمارے لیے ایک ہی آپشن باقی ہے ہمارے لیے. نئے جو سچویشن ہے, نئے جو سائنٹیفک دنیا بنی ہے اس زمانے میں, اس میں وائلنس کا آپشن ہی ختم ہو گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ نئی سائنٹیفک ورلڈ میں وائلنٹ میتھڈ کا آپشن ہی ختم ہو چکا ہے. اب جو آپشن ہے ٹرو سینس میں وہ ہے پیسفل میتھڈ کا آپشن. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.